الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلوات پڑھیں شہر کے حالات کے پیش نظر جو خوف و ہراس کی کیفیت عام طور پر ہمارے شہر پر اکثر طاری رہتی ہے صاحبان ایمان یقیناً ذرا قباحت محسوس کرتے ہیں خوف محسوس کرتے ہیں اور فقط صاحبان ایمان کا مسئلہ نہیں ہے شہر میں رہنے والے تمام افراد کا یہ مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مرتبہ گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ گھر میں موجود رہیں گھر سے باہر نہ نکلیں مگر میری بطور خاص التماس اور گزارش ہوگی کہ جہاں اذا خانوں میں مجالس کے پروگرام برپا ہوتے ہیں دروس کے پروگرام برپا ہوتے ہیں ذکر اہل بیت ہوتا ہے ذکر قرآن ہوتا ہے ایسی محفلوں میں جانے سے ہرگز گریز نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے مراکز ہیں اس میں جتنی زیادہ تعداد میں شرکت کر سکتے ہیں شرکت ضروری ہے اس لیے کہ یہی ہماری پہچان ہے اسی کے ذریعے سے دنیا والے ہمیں پہچانتے ہیں چنانچہ جتنی صاحبان ایمان کی تعداد زیادہ ہوگی اتنا ہی عزا خانوں کی رونقیں زیادہ بحال ہوں گی چنانچہ گزارش یہی ہے کہ حالات کیسے ہی ہو جائیں مگر اگر آپ کے علاقے میں درس ہو رہا ہے مجلس ہو رہی ہے ذکر قرآن و ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے اس میں ضرور شرکت کی جائے ایک مرتبہ باآواز بلند صلوات پڑھیں ذرا جو شہر کے حالات ہیں اس کے پیش نظر بھی اور ویسے ہی ملک کے حالات جس میں ان حالات میں ہمیں زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہر دوسرا آدمی ہر دوسرا فرد کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہو اور ظاہر ہے کہ جب ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو نفسیاتی بیماریاں بھی کچھ لاحق ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں اچھا نفسیاتی بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں بھی خلل واقع کر دیتی ہیں ساتھ ساتھ کبھی کبھار ہماری عبادتوں کو بھی خراب کر دیتی ہیں. اور اسی وجہ سے ایسے لوگوں کی تعداد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو اپنی عبادات کے حوالے سے مختلف قسم کے شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عبادتوں میں آغاز عام طور پر عبادتوں سے ہوتا ہے, اور عبادتوں میں شکوک ہوتے ہیں. اس میں نماز ایسی عبادت ہے, طہارت ایسی عبادت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ شک واقع ہوتے ہیں. میں تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں یا چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں, میری پہلی رکعت ہے یا میری دوسری رکعت ہے, یہ میرا دوسرا سجدہ ہے یا میرا تیسرا سجدہ ہے, میں نے ایک رکوع کیا یا میں نے دو رکوع کیے, میں نے سورہ ہم کی تلاوت کی یا نہیں کی ہے. یہ اتنے سارے شکوک میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اور ان شکوک کے ذریعے سے پھر ان کی زندگی رفتہ رفتہ شکوک والی بن جاتی ہے, پوری زندگی مشکوک بن جاتی ہے. آپ نے پولیس والوں کو دیکھا ہوگا رات کے 12-1 بجے جب پکڑتے ہیں تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ مشکوک آدمی معلوم ہوتے ہو, تو پوری زندگی ان کی مشکوک بن جاتی ہے. اب یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس میں عبادت کرنے والے بڑی اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور یہ شک جب بڑھنے لگے تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ایک نماز کو دو دو تین تین چار چار مرتبہ پڑھنے کے باوجود اطمینان نہیں ہوتا کہ میری نماز صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر میں دو سجدے کے بجائے تین سجدے کر لوں, اور جان بوجھ کے اگر ایسا کر لیا جائے تو نماز باطل ہے, ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کر لوں تو نماز باطل ہے. کچھ مسائل سے آگاہی ہونے کی وجہ سے بھی ان شکوک میں انسان مبتلا ہونے کے بعد اپنی نماز کو بار بار باطل سمجھتا ہے کہ میں نے رکوع کیا کہ نہیں کیا. رکوع کر چکا ہوتا ہے پھر دوسرا رکوع کرتا ہے, پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو میرا دوسرا رکوع تھا. اور دو رکوع اگر غلطی سے بھی اگر جان بوجھ کر کوئی شخص ایک رکعت میں دو رکوع کر لے تو یقیناً اس کی نماز باطل ہے, مگر غلطی سے بھی اگر دو رکوع ہو جائیں, بھول سے بھی اگر دو رکوع ہو جائیں, تب بھی نماز باطل ہے اس کی. تو ان شکوک میں مجتہدین کرام نے ایک کلیہ بتایا ہے, اور اس کلیہ کو بارہا بیان بھی کیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس فارمولے پر عمل کرنے کے بجائے جو شیطانی فارمولہ ہے اس پر زیادہ عمل کر رہے تھے. شیطانی فارمولہ کیا ہے؟ شیطانی فارمولہ یہ ہے کہ اول تو انسانوں کو عبادت کی طرف مائل ہی نہ ہونے دے, زیادہ تر انسانوں کو عبادت سے اتنا دور رکھے, پروردگار سے اتنا دور رکھے. اور غالباً اس حوالے سے شیطان کامیاب بھی ہے, اس لیے کہ پوری دنیا میں اگر اس وقت 6 بلین کی آبادی ہے تو 6 بلین میں زیادہ سے زیادہ 1.5 بلین مسلمان ہیں, 4.5 بلین تو ویسے ہی اللہ کے نافرمان ہیں. تو 4.5 بلین کو تو وہ مکمل طور پر خدا کی نافرمانی کرنے پر تیار کر چکا ہے. اب یہ 1.5 بلین بچے, ان میں سے بھی اگر کچھ ایسے ہیں کہ جو عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں, اکثریت تو ان میں بھی عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتی ہے, مگر اگر کچھ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں تو یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے کہ جو شخص بھی عبادت کی طرف مائل ہوا ہے اس کی عبادت کو اتنا سخت بنا دو, اس کی عبادت کو اتنا اذیت ناک بنا دو کہ عبادت کرنے والا کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, تھوڑے دنوں کے لیے میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, نماز کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو وہ افراد کے جو شکوک میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں وہ شک کو صحیح کرنے کے بجائے پوری نماز ہی کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ شیطان کی دوسری کامیابی ہے. اور اسی لیے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ جب شیطان تمہیں کسی معاملے میں زیادہ شک میں مبتلا کرنے لگے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس شک کی پرواہ نہ کرو. اس لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں اذیت میں مبتلا کر دے. اگر تم اس کی بات مانو گے تو گویا تم اس کی اتباع کرو گے, پھر اللہ کی اتباع نہیں کرو گے. چنانچہ وہ سارے افراد کے جو زیادہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شک سے جان چھڑائیں, ورنہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں کہلائیں گے, وہ شیطان کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. اور اس حوالے سے مجتہدین نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں, مگر یہ کچھ مثالیں ہیں. ویسے تو جس شخص کو جس مقام پر شک و شبہ پیدا ہو اسے اپنے شک کے مطابق اسی انداز سے عمل کرنا ہے. وہ مثالیں کیا پیش کی ہیں؟ فرض کیجئے کہ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے, پوری نماز میں کہیں شک نہیں ہوتا, شک ہوتا ہے پہلی اور دوسری رکعت میں, یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت. اچھا یہ دو رکعتیں خیریت سے گزر جائیں تو تیسری میں کبھی شک نہیں ہوتا, چوتھی میں کبھی شک نہیں ہوتا, پھر آرام سے پوری نماز گزر جاتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پہلی دوسری کے بجائے دوسری تیسری میں شک ہوتا ہے, پہلی رکعت بڑی خیریت سے گزر جاتی ہے, آخری رکعت بھی بڑی خیریت سے گزر جاتی ہے, دوسری اور تیسری میں ہمیشہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ میری دوسری رکعت ہے تیسری رکعت ہے, اور کچھ اس سے آگے بڑھ کر تیسری اور چوتھی رکعت میں. اب اگر کسی خاص مرحلے پر شک زیادہ ہونے لگے تو تمام مجتہدین کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس شک کی بالکل پرواہ نہ کریں. اچھا شک کی بالکل پرواہ نہ کریں کا مطلب کیا ہے؟ کریں کیا آخر؟ فرض کریں کہ پہلی اور دوسری میں شک ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے شک کی بالکل پرواہ نہ کریں, ٹھیک ہے ہم نے شک کی پرواہ نہیں کی, مگر کریں کیا آپ؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کو اگر پہلی اور دوسری میں شک ہونے لگے تو ہمیشہ زیادہ والا پہلو لینا ہے. پہلی اور دوسری میں شک ہونے لگے تو آپ کو پہلی رکعت نہیں سمجھنی, دوسری رکعت سمجھنی, ایک رکعت آٹومیٹیکلی آپ کی صحیح ہو گئی, پروردگار نے خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کی ایک رکعت صحیح کر دی. دوسری اور تیسری رکعت میں شک ہونے لگے تو اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو تیسری رکعت سمجھیں, دوسری رکعت نہ سمجھیں, آٹومیٹک یہ سمجھیں کہ آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی اور وہ بالکل پرفیکٹ ہو گئی, آپ تیسری رکعت میں داخل ہو چکے ہیں اور تیسری رکعت والی نماز پڑھیں. یہی معاملہ تیسری اور چوتھی رکعت میں, یعنی باقی کسی رکعت میں شک نہیں ہوتا, پہلی دوسری میں شک نہیں ہوتا, دوسری تیسری میں شک نہیں ہوتا, ہاں تیسری چوتھی جب شروع ہوتی ہے اس میں شک ہو جاتا ہے. اس صورت میں کیا سمجھنا ہے؟ اس صورت میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی چوتھی رکعت ہے, تین رکعتیں آپ کے بالکل پرفیکٹ طریقے سے آپ نے پڑھ لی ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں, لہذا چوتھی سمجھ کے آپ نماز کو مکمل کریں. اچھا اب یہاں چوتھی تک تو معاملہ آسانی سے پہنچ گیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چوتھی اور پانچویں میں شک ہونے لگے تو اب تک تو ہم زیادہ سمجھتے رہے تھے اور نماز اپنی صحیح کرتے رہتے, اب چوتھی اور پانچویں میں اگر پانچویں سمجھنے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ نماز باطل ہے, پانچ رکعت کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کا ایک دوسرا فارمولہ بتایا, وہ دوسرا فارمولہ فقط چوتھی پانچویں کے لیے نہیں ہے, وہ ہر نماز کے لیے, پہلی دوسری کے لیے بھی ہے, دوسری تیسری کے لیے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ زیادہ رکعت سمجھنے لگیں تو اس کی وجہ سے اگر آپ کی نماز باطل ہو رہی ہو پھر زیادہ نہ سمجھیں, پھر آپ کم سمجھیں. مثلا فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ, اور فجر کی نماز میں جب پہلی دوسری کا شک ہوا آپ کو, آپ اس کو دوسری سمجھیں, نماز صحیح ہو گئی آپ کی. لیکن اگر فجر کی نماز پڑھتے وقت دوسری اور تیسری کا شک ہونے لگے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے, تو فجر کی تین رکعت نہیں ہوتی ہے, لہذا کیا سمجھیں گے؟ پھر اس کو دو رکعت سمجھیں گے کہ یہ میری دوسری رکعت ہے, لہذا میری نماز بالکل پرفیکٹ ہے, میری نماز بالکل صحیح ہے, کوئی خرابی نہیں. یہی مسئلہ مغرب کی نماز میں ہے, اگر دوسری اور تیسری میں شک ہوتا ہے تو آپ تیسری سمجھیں گے, اس لیے کہ مغرب کی تین رکعت ہوتی ہے. لیکن اگر مغرب کی نماز پڑھ لیں اور تیسری اور چوتھی میں شک ہونے لگے تو پھر چوتھی نہیں سمجھیں گے اسے, پھر تیسری سمجھیں گے. ہر اعتبار سے اپنی نماز کو صحیح بنانے کی کوشش کیجیے, ہر اعتبار سے اپنی نماز کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کیجیے, یہ ہے اصل اصول. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کثیر الشک. کثیر الشک کسے کہتے ہیں؟ ایک بچوں کو مکتب میں اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی مقام پر آپ کو کنٹینیوسلی تھری ٹائمز شک ہونے لگے تو یوں سمجھے کہ آپ کثیر الشک ہیں. یہ بچوں کو مکتب میں سمجھایا جاتا ہے. کنٹینیوسلی تین مرتبہ شک ہونے لگا کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک فجر کی نماز پڑھی ایک دن, شک ہو گیا کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے, پھر دوسرے دن نماز پڑھی, شک ہو گیا کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت. اچھا جو شخص بغیر شک کے پرفیکٹ نماز پڑھنے والا ہے, یعنی جو کثیر الشک نہیں ہے, جس کو عام طور پر شک نہیں ہوتے, اگر اس کو فجر کی نماز میں شک ہو جائے کہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت, اگر شک ہو جائے تو اس کے لیے اسلام نے کیا حکم بتایا؟ جو کثیر الشک نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں, اسلام نے کیا حکم بتایا اس کے لیے؟ حکم یہ بتایا کہ تمہاری نماز باطل ہے. تو عام افراد جن کو شکوک نہیں آتے اگر ان کو فجر کی نماز میں شک پیدا ہو جائے تو ان کی نماز باطل ہے, مگر اگر کثیر الشک کو, بہت زیادہ شک کرنے والے کو,
اگر فجر کی نماز پر بھی شک پیدا ہو جائے کہ میری پہلی رکعت ہے دوسری رکعت, تو اپنی نماز کو نہ صرف صحیح سمجھو بلکہ زیادہ بنا کے صحیح سمجھو. اتنی زیادہ سہولت دی ہے اسلام نے, لہذا کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں. تو عام طور پر جو بچوں کو مکتب میں سمجھایا جاتا ہے وہ یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جب تین کنٹینیوس نماز میں ایک ہی ٹائپ کا شک ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ تم کثیر الشک ہو. فجر کی نماز میں ایک مرتبہ شک ہوا, پھر دوسرے دن شک ہوا, پھر تیسرے دن شک ہوا, اس کا مطلب ہے کہ تم کثیر الشک بن گئے. مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں, مثلا ہر مرتبہ عشاء کی نماز میں تیسری اور چوتھی کے درمیان شک ہونے لگتا ہے. ایک مرتبہ شک ہوا, دوسری مرتبہ شک ہوا, تیسری مرتبہ شک ہوا. عام طور پر بچوں کو مکتب میں سکھایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم کثیر الشک ہو گئے. یہ پرفیکٹ فارمولا نہیں ہے, ایکچوئل فارمولا یہ نہیں ہے. ایکچوئل فارمولا کیا ہے؟ کثیر الشک کسے کہیں گے؟ کس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بہت شک کرتا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی لفظ سارے مجتہدین استعمال کرتے ہیں کہ عرف جسے کہے, لوگ جسے کہیں کہ بھائی یہ بہت شک کرنے والا آدمی ہے, لوگ جس کے بارے میں کہیں گے زیادہ شک کرنے والا ہے وہ کثیر الشک کہلائے گا. اچھا, کبھی کبھار لوگوں سے اگر اپنی بات بیان کی بھی جاتی ہے تو بس تو یہ کہ اپنی بات بیان کرتے ہوئے ذرا جھجک بھی محسوس ہو رہی ہوتی, شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہوتی. اب میں کسی خاص فرد کو پن پوائنٹ کر کے مثال نہیں دے رہا اس وقت, اس لیے کہ اتنے سارے لوگ میرے پاس اس شک کے حوالے سے آئے ہیں اور ملتی جلتی مثالیں انہوں نے میرے سامنے پیش کی ہیں. اگر میں کوئی ایک مثال پیش کروں تو ہو سکتا ہے کہ جو شخص میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید میری مثال پیش کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں. جن لوگوں کو شک کی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے, ہوتا کیا ہے پھر آگے, یہ شخص خالی نماز میں نہیں رہتا, یہ شخص فقط وضو و غسل میں نہیں رہتا, یہ شخص بڑھ کے آگے ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلیں, گھر کا دروازہ لاک کر دیا ہے, ابھی چار قدم چلیں پھر شک ہو گیا کہ میں نے دروازہ بند کیا تھا کہ نہیں کیا, لہٰذا پلٹ کے واپس آتے ہیں, دروازے کو پھر چیک کر دیں, اور چیک کرنے کے بعد ایک ہاں دروازہ صحیح بن گیا, پھر واپس جاتے ہیں. گاڑی کے پاس پہنچے اور گاڑی کے پاس پہنچنے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھول دیا, کھولنے کے بعد اگر چوکیدار نے یا ادھر ادھر کسی نے بات چیت میں لگا دیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جائیں گے کہ میں نے اپنی گاڑی کھولی تھی کہ نہیں کھولی تھی. وہ چیک کرنے کے بجائے پھر دوبارہ چابی لگا دیں. اچھا, کھولتے وقت تو پھر بھی یہ مسئلہ نہیں, گاڑی بند کرتے وقت پھر یہ مسئلہ ہے, گاڑی بند کرنے کے بعد جب دفتر میں جانے لگے چند قدم چلے تھے پھر دوبارہ پلٹ کے واپس آئے, چیک کیا کہ میں نے صحیح گاڑی بند کی ہے کہ نہیں کی. اپنی رقم کاؤنٹ کرنے میں ایک مرتبہ رقم کو گن چکے ہیں کہ ہاں یہ بنڈل پورا ہے, پھر سیٹسفیکشن دوبارہ گنا اس کو کہ یہ میں نے جو گنا تھا صحیح گنا تھا کہ نہیں. ہر چیز میں یہ شک زندگی کے شعبے میں داخل ہو جاتا ہے, انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اگر یہاں پر اس سے جان چھڑا لی جائے, جو کلیہ امام نے بتایا اس کلیوں کے مطابق عمل کر لیا جائے, تو زندگی کے باقی شعبوں میں بھی بہت آسانی ہو جائے گی. چنانچہ طریقہ کار اس کا یہی بتایا گیا کہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ کثیر الشک ہے وہ ایکچوئل اس کثیر الشک کے فارمولے پر عمل کرے گا, مگر لوگوں سے ذرا دریافت کرنا یا پوچھنا کبھی کبھار جھجک محسوس ہوتا ہے. لوگ ویسے ہی ستا رہے ہوتے ہیں, مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ میاں تم تو ہر بات کو چیک کرتے رہتے ہو, تم تو ہر بات میں شک کرتے رہتے ہو. طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ خود بھی انسان چیک کر سکتا ہے کہ میں کثیر الشک بنا کہ نہیں بنا. خود چیک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ عام لوگ جتنے شک میں مبتلا ہوتے ہیں کیا اس سے زیادہ مقدار میں شک میں مبتلا ہو رہا ہوں یا نہیں. عام لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنی مرتبہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہفتے میں ایک مرتبہ شاید ان کو شک ہوتا ہوگا کہ میری یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت, یا تیسری رکعت ہے یا چوتھا, شاید ہفتے میں. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مہینوں تک کوئی شک نہیں آتا, اور اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. اگر مہینوں تک کوئی شک نہیں آتا تو کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی نماز غلط ہے. جی نہیں, آپ اچھی نماز پڑھ لیں. اگر فرض کیجئے کہ میکسیمم لوگوں کو شک آتا ہے تو کتنا ہوگا؟ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ شک آ جاتا ہوگا. اب دوسروں کو تو ہفتے میں ایک مرتبہ شک آ رہا ہے اور مجھے ہر نماز میں شک آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں کثیر الشک. اب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں سے کہ میں کثیر الشک بنا کہ نہیں بنا, آٹومیٹک میں کثیر الشک بن گیا. دوسروں کے ساتھ اپنے کو کمپیئر کریں گے اور کمپیریزن میں دیکھیں گے کہ دوسروں کے شک کے مقابلے میں میرے شک زیادہ ہیں. اگر میرے شک زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کثیر الشک ہوں. اور یہ فقط رکعت کی بات نہیں ہے, ہر مقام پر ہے. کچھ لوگوں کو سجدے میں شک ہو جاتا ہے کہ میں نے دو سجدے کیے یا تین سجدے کیے. اچھا پھر یہاں وہی بات آ جائے گی, اگر تین سمجھیں گے تو نماز باطل ہے, لہذا تین نہیں سمجھیں گے دو سمجھیں گے تاکہ نماز صحیح رہے نماز خراب نہ ہونے پر. لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے دو سمجھے, تو پھر ایک نہیں سمجھیں گے پھر دو سمجھیں گے تاکہ نماز صحیح ہو جائے. ہر صورت میں کسی نہ کسی سے گھما پھرا کے اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے. اچھا یہ شک کی کیفیت بھی, کچھ لوگوں کو فقط مثلا نماز کی آخری رکعت میں شک ہوتا ہے کہ میرا پہلا سجدہ تھا یا دوسرا. پہلی رکعت میں ایسا کوئی شک نہیں, دوسری رکعت کے سجدوں میں بھی شک نہیں ہوتا, تیسری رکعت کے سجدوں میں بھی شک نہیں, جب چوتھی رکعت آتی ہے یہ شک ہوتا ہے اس کو کہ میرا پہلا سجدہ ہے یا میرا دوسرا سجدہ. کچھ لوگوں کا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے, ابھی پہلی ہی رکعت پڑھ رہا ہے کہ پہلی رکعت میں اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ میرا پہلا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ. تو جس مقام پر بھی اس کی سوئی اٹک جاتی ہو, سوئی اٹک نہیں کہیں گے اسے, کیا کہیں گے, جس مقام پر بھی اس کی سوئی اٹک جاتی ہو, چاہے سجدے میں, چاہے رکوع میں, چاہے رکعت میں, چاہے ذکر میں, چاہے اٹھنے بیٹھنے میں, چاہے تشہد میں, جس مقام پر بھی اس کو شک زیادہ آتا ہو, اس مقام کے حوالے سے وہ کثیر الشک ہے. اور وہ کثیر الشک کے مسائل پر عمل کرے گا. عمل کرے گا کا مطلب ہے کہ اس چیز کا جو صحیح والا پہلو بنتا ہوگا وہ صحیح والا پہلو نکالے گا اور کہے گا کہ میری نماز بالکل صحیح ہے. یہ اس کا کمپلیٹ فارمولا ہے. مگر یہاں ایک بات اور یاد رکھنا پڑے گی, جیسے میں نے مثال پیش کی کہ کسی کو فرض کیے کہ نماز کی پہلی رکعت میں عام طور پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ میرا پہلا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ ہے, دوسری میں نہیں ہوتا, تیسری میں نہیں ہوتا, چوتھی میں ایسا نہیں ہوتا, باقی رکعتوں میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پہلی رکعت میں اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پہلی رکعت کے اعتبار سے یہ کثیر الشک ہے. لیکن اتفاق سے کسی دن اس کو تیسری رکعت میں والا شک ہو گیا کہ میرا پہلا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو کثیر الشک نہیں سمجھے گا, پھر تو جو اس وقت کا مسئلہ ہوگا اس کے مطابق اس کو عمل کرنا پڑے گا. اور سجدے کے حوالے سے مسئلہ کیا ہے, سجدے کے حوالے سے مسئلہ یہ کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے اور شک ہو رہا ہے کہ میرا پہلا سجدہ ہے یا دوسرا سجدہ ہے, تو سمجھیں گے ابھی میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے, دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا. نارمل جہاں کثیر الشک نہیں بنتا انسان وہاں دوسرا سجدہ کرنا پڑتا ہے, جہاں کثیر الشک بن جائے وہاں دوسرا سجدہ اس کے لیے معاف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے رکعت کا معاملہ, اس کو ہمیشہ پہلی اور دوسری میں شک ہوتا تھا تو اس کے اعتبار سے تو یہ کثیر الشک ہے, لیکن کسی دن اس کو تیسری اور چوتھی کے دن رکعت میں شک ہو گیا تو اب یہ کثیر الشک نہیں ہے. اسی نماز میں اگر تیسری اور چوتھی کے حوالے سے شک ہو گیا تو یہ کثیر الشک نہیں ہے, پھر تیسری اور چوتھی کا جو مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اس کے مطابق کیا, کیسے عمل ہوتا ہے کہ اپنی نماز کو چوتھی سمجھے اور اس کو مکمل کرے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے. چنانچہ جو کثیر الشک کے مسائل ہیں اور جو نارمل انسان کے نماز پڑھنے کے مسائل ہیں وہ مختلف ہیں. چنانچہ وہ مسائل تو معلوم ہونا چاہیے, ان سے تو آگاہی ہونا چاہیے کہ اگر خرابی ہو گئی تو اسے کیسے صحیح کیا جائے. یہ مسئلہ فقط کثیر الشک کے حوالے سے ہے کہ اگر شک میں زیادہ مبتلا ہو رہا ہے تو اسلام نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ جہاں تمہیں زیادہ شک ہونے لگے اس کے اعتبار سے تم اپنی نماز کو صحیح سمجھو اور دوبارہ نماز نہ پڑھو. آخری بات, ذرا صلوات پڑھیں محمد والے. فرض کیجئے کہ کسی کو رکوع میں شک ہوتا ہے کہ میں نے ایک رکوع کیا یا میں نے دو رکوع کیے. بہت ساری مثالیں آ گئی, رکوع کی نہیں آئی تھی, اب رکوع کی مثال سنیے. میں نے ایک رکوع کیا یا دو رکوع کیے, اور یہ رکوع کے حوالے سے کثیر الشک ہے. اچھا ہم یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ چلیں اس کو ہمیشہ چوتھی رکعت میں رکوع کے حوالے سے شک ہونے لگتا ہے کہ میں نے ایک رکوع کیا ہے دو رکوع کیا. اچھا ویسے یہ والا شک دوسری رکعت سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے قنوت پڑھنے کے بعد. عام طور پر جب اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے رکوع کر لیا کہ نہیں کر لیا, تو یہ شک دوسری رکعت میں بھی آ سکتا ہے کسی اور رکعت میں بھی آ سکتا ہے. چلیں ہم دوسری رکعت کی مثال بنا لیتے ہیں. اگر رکوع کے حوالے سے یہ دوسری رکعت میں کثیر الشک بن گیا ہے, کیا کہا گیا کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے رکوع کر لیا لہذا اپنی نماز صحیح سمجھیں. اصول اس کا یہی بتایا گیا کہ جیسے آپ نے یہ عمل کمپلیٹ کر لیا ہے آپ اپنی نماز صحیح سمجھیں. اب فرض کیجئے کہ کوئی, اچھا یہ بیماری دور کرنا آسان کام نہیں ہے, میں خدا سب کو بچائے اس خطرناک مضی بیماری سے, جن لوگوں کو یہ بیماری لگی ہے وہ آخر میں جا کے سائیکیٹری پیشنٹ بن گئے, سائیکیٹرسٹ کو دکھانا پڑ گیا اور دوائیں استعمال کرنا پڑ گئی ہیں, ایسی خطرناک قسم کی مضی بیماری ہے. اتنا سمجھانے کے باوجود, اتنا مسائل سمجھنے کے باوجود پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, شک ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ رکوع کے بارے میں کثیر الشک بن گیا, حکم یہ ہے کہ تمہیں دوسرا رکوع نہیں کرنا, اپنی نماز کو صحیح سمجھو. اب یہ چونکہ مرض ہے شک کا, اس کی وجہ سے ہمیشہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید میں نے نہیں کیا, شاید میں نے رکوع نہیں کیا. اب اگر کوئی شخص یہ رکوع دوبارہ کر لیتا ہے, اچھا دوبارہ کا تو پتہ نہیں ہے, دوبارہ یا پہلی مرتبہ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ شک کے بعد یہ رکوع کر لیتا ہے, حالانکہ اس کو رکوع نہیں کرنا چاہیے تھا مگر اس کے باوجود یہ رکوع کر لیتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہے کہ غلط ہے. اس میں سارے مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز غلط ہے. اب نماز اس کی باطل ہے, یعنی اگر اس نے رکوع نہ کیا ہوتا اور اپنی نماز پڑھ لیتا پوری تو اس کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی. اچھا ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً اس نے رکوع نہ کیا ہوتا, حقیقت تو نہیں معلوم ہے کہ کیا 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 نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً اس نے رکوع نہ کیا ہوتا تب بھی اس کی نماز بالکل پرفیکٹ تھی, کوئی خرابی نہیں تھی, لیکن اگر اس نے دوبارہ رکوع کر لیا تو اب اس کی نماز باطل ہو گئی. یہی مسئلہ سجدے میں, میں نے پہلا سجدہ کیا ہے دوسرا سجدہ کیا, دو سجدے کیے یا تین سجدے کیے, اگر فرض کیجیے یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیا ہے دو سجدے کیے, سمجھنا چاہیے کہ دو سجدے کیے, کثیر الشک کی بات کر رہا ہوں, سمجھنا چاہیے کہ دو سجدے کر لیے. لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں شاید میں نے ایک سجدہ کیا, چلو ایک سجدہ اور کر لو, اگر یہ ایک سجدہ اور کر لے گا تو اس کی نماز یقیناً باطل ہے. پہلے باطل نہیں تھی, اب سجدہ کرنے کے بعد یقیناً اس کی نماز باطل ہے. چنانچہ جو شخص کثیر الشک بن جائے اور پھر دوبارہ اپنے شک پر عمل کرنے لگے تو اس کی نماز باطل ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اگر وہ کثیر الشک کے مسئلے کے مطابق عمل کرے, یعنی چھوڑ دے, یہ سمجھے کہ میری نماز بالکل صحیح ہے, تو اس کی ساری نمازیں صحیح ہوتی چلی جائیں گی, اس شک کی بیماری سے بھی اس کو نجات مل جائے گی. اور اگر اس نے اپنے شک کی پرواہ کی اور اس عمل کو انجام دیا تو پتا چلا کہ اس کی جو صحیح نماز تھی وہ صحیح نماز بھی باطل ہو گئی. اب تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ ایک کے بعد ایک نمازیں پڑھتے رہو, اس بیماری سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. چنانچہ جو راستہ اسلام نے بتایا ہے اس راستے کے تحت ہی ہم اپنی عبادات کو صحیح کر سکتے ہیں, باقی کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کا بہت ہی مختصر سا سورہ میں نے شروع کیا تھا اور میرا اندازہ یہ تھا کہ شاید دو تین دن کے اندر اندر اس کے مفاہیم آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. نہ جانے کیا کس چیز میں برکت ہو گئی کہ آج ساتواں آٹھواں روزہ ہو گیا اور اس سورے کی ابھی ابتدائی آیت ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم نشرح لک صدرک, پہلی آیت کی دو دن تک مسلسل آپ کے سامنے وضاحت کرتا رہا میں کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. آگے کی آیت میں اعلان ہوتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اور آپ سے بوجھ کو اتار دیا. وزانا ان کا, آپ سے بوجھ کو اتار دیا. وزرک آپ کا بوجھ, عربی زبان میں وزر ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ. وہ قرآن کی آیت شاید آپ نے سنی بھی ہو, آیت اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا، لا تذر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ لا تذر وازرۃ وزر، وہی وزر، قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اچھا، اب سورہ میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا، یہ کون سا بوجھ ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ رسالت کا بوجھ اتنا ہیوی ہے، اتنا خطرناک قسم کا بوجھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کو خود پروردگار سے مدد مانگنا پڑتی ہے، تب جا کے رسالت کے فریضے کو انجام دے سکتے ہیں. مجھے پھر سے جناب موسیٰ کی دعا آپ کو یاد کرانا پڑے گی. جناب موسیٰ کی دعا آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہاں بھی لفظ آیا وزیرا، اور میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دے. وزیر کے معنی اردو زبان میں تو ہم بڑے ٹھاٹ باٹ والے معنی نکالتے ہیں، اس کے وزیر بن گئے بس ٹھاٹ باٹ، لیکن ایکچوئل وزیر کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ عربی زبان میں ہوتا ہے وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، دوسروں کا بوجھ بانٹنے والا، ایکچوئل وزیر کا مطلب ہے. تو جناب موسیٰ کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور پروردگار کی توحید کا تذکرہ اس کے سامنے کرو، پروردگار کی بڑائی کا اس کے سامنے بیان کرو، تو جناب موسیٰ جیسا العظم نبی، اس کو دعا کرنا پڑ گئی، اور دعا بھی یہ کرنا پڑ گئی کہ پروردگارہ ایک تو میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کے گرہ کو کھول دے، پھر آخر میں دعا میں یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ میرے خاندان میں سے میرے لیے وزیر بنا دے، یعنی بوجھ اٹھانے والا بنا دے. اور پھر اس کا تذکرہ بھی کیا، اخی ہارون، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. رسالت اور نبوت کا بوجھ اتنا بھاری بوجھ ہوتا ہے. اچھا، یہ رسالت اور نبوت کے حوالے سے فقط نہیں ہے، کیونکہ انبیاء تو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، لہذا وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ فقط اور فقط خوشنودی خدا کو پیش نظر کرتے ہیں، باقی کسی بات کو پیش نظر نہیں رکھتے ہیں، فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہیں. اور جب یہ خیال کسی کے ذہن میں آ جائے کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تو پھر دیکھیں کہ اس کے لیے دین کا کام کتنا بڑا بھاری بوجھ بن جاتا ہے، پھر یہ کام آسان نہیں رہتا. ہمارے کچھ ایسے علماء گزرے ہیں، ایران ہی کے ایک عالم دین تھے، ایک دیہات میں، چونکہ دیہات میں عام طور پر ایک ہی مسجد ہوتی ہے اور اسی مسجد میں سارے دیہات کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، درس بھی اسی میں ہو رہے ہوتے ہیں، مجلسیں بھی اسی میں ہو رہی ہوتی ہیں، مذہبی اجتماعات بھی اسی میں ہو رہے ہوتے ہیں، عید کی نماز بھی اسی میں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک عالم دین تھے جو پورے دیہات کے لیے تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے، مگر یہ کام کرتے کرتے بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور دیہات والوں کو ہر طرح سے انہوں نے دین کی تعلیم دی تھی، اور دیہات والے بھی بڑے اچھے انداز سے ان کی بات کو سنتے تھے، نماز، عبادات، مجالس، دروس، عام طور پر ان کی شرکت ہوتی تھی اس میں. مگر ایک مرتبہ ہوا ایسا، پرانے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی، سرکس والے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سرکس دکھانے کے لیے آیا کرتے تھے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسی شہر کراچی میں یہ منظر دیکھا بھی ہوگا، وہ سرکس والے چار دن، چھ دن، آٹھ دن، جیسا ان کا سرکس چلتا اتنے دن وہ اس میں قیام کرتے، پھر اس کے بعد وہ دوسرے شہر میں چلے جاتے. اچھا، سرکس والوں کا طریقہ یہ نہیں تھا فقط سرکس دکھائیں، اس میں ناچ گانا، ڈھول باجا، ہر چیز ہوتی. تو یہ فقط ہمارے ملک کا انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، یہ بھی 50 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اب تو ٹی وی اور انٹرنیٹ نے سارے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر دیا، ان سب کی روزی بند ہو گئی، ورنہ یہی وہ طریقے تھے کہ جس سے لوگ انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے تھے. سرکس جہاں لگتا تھا ایک جم میں غفیر جمع ہو جاتا تھا، اور شروع کے دنوں میں تو ٹکٹ لینا بڑا دشوار ہو جاتا تھا. فقط یہ ہمارے ملکوں کا مسئلہ نہیں، ایران میں بھی ایسے ہی تھا. اب یہ بیچارے دیہات میں ایک عرصے سے تبلیغ کرتے 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 لوگوں کو باتیں سمجھاتے رہے، نماز، روزہ، حج، باقی دین کی باتیں، اور دین کی باتیں لوگ سننے بھی لگے، دین کی طرف کافی مائل بھی ہو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ایک سرکس وہاں پر آ گیا دیہات میں. وہ سرکس کا آنا تھا کہ اچھا، سرکس کے ٹائمنگ عام طور پر شام کے ہی ہوتے ہیں، وہ مغرب سے ذرا پہلے سے شروع ہوتا ہے اور رات تک چلتا رہتا سرکس. جب سرکس آیا تو وہاں اس میں گانا بجانا ڈھول الا بلا سب کچھ تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دیہات کی واحد مسجد کے جس کی نماز مغربین میں اتنے نمازی ہوتے تھے کہ وہ مسجد کھچاکھچ بھری رہتی تھی. اب یہ سرکس آ گیا تو پتہ چلا مسجد پوری خالی ہو گئی, نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا, درس سننے کے لیے نہیں آ رہا. اچھا چھوٹا سا گاؤں تھا, تین چار دن کے بعد وہ سرکس والے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو حکمت پھر دوبارہ مسجد فل ہو گئی. جب مسجد فل ہوئی, نماز ختم ہوئی, یہ عالم دین ممبر پر بیٹھے, اور ممبر پر بیٹھنے کے بعد قبل اس کے کہ وہ اپنا درس شروع کرتے, اپنی گفتگو شروع کرتے, ممبر پر بیٹھتے ہی اتنا روئے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان سے بولا ہی نہیں جا رہا, وہ زبان سے لفظ ہی نہیں نکلنا. بس گھوم پھر کے جو دو چار جملے نکلے وہ کیا تھے کہ اتنے سالوں کی محنت ان پر محنت کی تھی اور اتنے سالوں کی محنت میں یہ تین دن یہ لوگ آئے اور تین دن کے اندر یہ ساری محنت پر پانی پھیر دیا. اتنا تم دین کو بھول گئے, اتنا تم تعلیمات اہل بیت کو بھول گئے اور اتنی جلدی بھول گئے تعلیمات اہل بیت. یہاں تک کہ یہ دو چار جملے جو انہوں نے کہے اور وہ جو غم تھا ان کو, اس کی وجہ سے بیچارے بیمار پڑ گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. یہ کیا ہے؟ جب دین کا بوجھ انسان اپنے کاندھے پر محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہرارہ بھائی اس طرح سے بڑھ گئی اور دین سے لوگ اس طرح سے بہرارہ بھی کا شکار ہو گئے, تو اتنا صدمہ ہوتا ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے. یہ میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا, کسی رسول کی بات نہیں کر رہا, ایک عام عالم کی بات کر رہا. تو اگر نبی کے معاملے میں ہو, اگر پروردگار نے یہ کام اس کے سپرد کیا ہو, تو یہ اتنا بڑا بھاری بوجھ ہوتا ہے نبی پر کہ نبی کو باقاعدہ دعا کرنا پڑتی ہے. اور پروردگار اپنی نعمت بن کر اس کا کرا ہے کہ ہم نے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا, وطن ان کا بزرا تمہارے بوجھ ہلکا کر دیا. جہاں پہ دعا کی بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہم کے لیے مجھے بڑی دین بھاری اللہ کے پروردگار مزید کہ مومن کے لیے بتا دیں. یہ ایسے بولنے والے ہیں کہ تمام دسوں کا ساتھ ایک موقع ایسا ہے جہاں پر تو نے چھوڑا پناہ پر لے ایک وہ کون تھا جنگ کا اچھا جنگ تبوک تبوک کا بہت دکھا میدان تھا یہ اس کے وہ ٹائم سے لڑنی جہاں ایران کا سلطنت روس کا جنرل مسلمان کو جو کافی لمبا تھا ہم کو خبر چلا رہا تھا کہ جب ایران کی طرف سے تو بہت تیز ہمارا اس بہت قلعہ میں ہوتی نو خیر میں ہوں نہیں دشمن آگاہی میں پڑھنا ہے زیادہ عام طور پر رسول بتاتے ہیں مگر جنگ تبوک ہوئی تو پہلے اعلان کر رہے ہیں تبوک 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 کیا ہے بہت بڑا لشکر ہے 30,000 بندے تھے بہت سارے لشکر مگر کیا کہ مینا شہر میں امیر المومنین کو اپنا نائب بنا رکھا ہے اتنے نہیں ہوتا جنگ بس لے کے اور لے کے لے کے ہر ایک کو اپنے تمام کام کر اور کچھ جگہ پر پتہ ہی نہیں ساری قومی کامیابی پر نہیں اگر جگہ تک کیا ان کا دین اور وہ بند ملے تابو بھائی مستر سے کیا بات دیکھیے یہ اپ کو رمضان کا مہینہ ہے آپ قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہوں گے اس ترجمہ بھی کبھی پڑھنے کا موقع ملے پڑھنے کا موقع ملے ان کے بارے میں نے بتایا مگر نہیں آیا ہے اس کے بنیادی سے اسے کہ چھ کو دم تھی جو بلانوں کے لائن ہوا بات کر لگا نہیں اب ایسا کی آواز سے اس نے بڑی بڑے اب ٹرنسٹ نے بھی کہ یہ بلانوں ہیں اور نہیں یہ جنگ ہے جنگ وہ جو کر گیا ایک گلوں گیا اور مت کی کیا جب ہم کی شاہی چاند لوگ رہا سارا بڑا ایک کھلا دو تو نہیں تھا ایک دن لوگ جاتے مت بھی شاہی چاند بڑا اور پھر یہ وہاں پہ جا کے ان کا مطلب تصدیق کہ بڑا ساری جگہ سے دیکھنا اور ساری جگہ سے نتیجہ ہے ہم نے نہیں ہمیں ہاتھ میں آیا ہمیں نقصان ہوا تو ہم نے کیسے صحیح میں نے شرکت کر رہے حقیقی مسلمان کون تھا اور کون تھا دیکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا. جنگ تبوک جب واقع ہوئی تو یہ عربوں کے چند قبیلوں کے مقابلے میں نہیں وہ مقابلے جانتی آگے جیت گئے اور جیت گئے مگر سلطنت روم نہیں چاہیے مقابلہ چنانچہ اس جنگ کا جب اعلان ہوا باوجود تھا مگر اس کے باوجود منافقین کی بہت بڑی تعداد نہیں سے ملتا نہیں بلکہ انہوں نے زبردست پلان بھی بنا دیا مسلمانوں کے خلاف رسول کے خلاف گویا پوری مسلم پوری مملکت کے خلاف انہوں نے اعلان کیا تھا. اس کے معلوم نہیں کہا ہو اور تینوں ہم پہ مطلب لشکر بھی جائے, لشکر بھی جائے مطلب ہے کہ جس نے رسول کے مدار میں سب سب چلے جائیں, جب اس کے ساتھ بچا چلے جائیں تو مدر شہر لکھا جائے تو دین سے خالی لگے تو ہمیں منوبر عمل کا کوئی ہو سکتا ہے. چنانچہ ہم منہ اپنے بے والی پر ایسا ڈاب پہنیں گے کہ سب رسول پر بابا نہ پتا کے رسول کا ڈاب پہنے ہو جائے. آپ اگر انسان کو سب بہت سے ایک پھر اور دے سکتے ان کی رسی پڑھو ان باتی اور دے دس سے مدیا رہا اور دے سب بہت رہی گا ایک رسی چٹا تو اس درجہ اس کے بہت دیتی اللہ کے اصول اپنا مان نہ کر امیر موت ہونے جا چکے. یہ بولنا اگر میں شہر سے چلا جاؤں تو نمائندہ موجود ہوگا, جس کی موجودگی میں کوئی گھبرا کر اچھا دو چار دن کے بعد کیا پوچھ رہا ہے مگر شہر مدینہ نہیں ہو رہی ہے تو یہ بات اصول اللہ رہنا ہے باقی لوگوں کو نہیں پتا. جب یہ خیال تھا علی کو شہر مدینہ کے موجود اور کئی دن کے موجود ہیں ہم کوئی پلان کرنا بھی سکے گا ہمارا پلان فلو ہو گیا. انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ بھائی رسول اللہ آ رہے ہیں اسی لیے بھائی ہمیں دے گا رسول کے نام علی نے کھپٹ گئے صاحب کہتے ہیں علی کو میں چھوڑ دیا پھر علی اتنی ساری جنگ میں بیٹھے ان کی جنگ کو کام ہوئی تمہارا اللہ مالا علی کو تکبر ہو گیا تھا کہ نہیں ساری کاریں تو رسول دکھانا چاہ رہے تھے تمہاری وجہ سے تو نشہ لانے کی وجہ سے صاحب بنا لو مہینہ کے اندر اس بات ایسا بیگ میں ایسا کیا ایک دفعہ صاحب نے سنی امیر مومن سنی کہ معافی کہنے انہیں علی کا خوب بات ہے یہ ناراض نہیں ہوئے خصوصا کہ بالکل نہیں وہ بالکل وہ اس طرح نہیں بہت زیادہ ابھی تو یار امیر مومن جیسے گھوڑا 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 جب دیکھے رسول کی نسبت کا انداز ہم کرتے ہیں اگر قرآن حدیث نہ بھی ہوتی تو امیر المومنین کی اس پہ حدیث تھی کیا مرا سن امیر اس میں فائل اتنا بولا کہ قرآن کی آیت اچھا کام مومن تھا مگر قرآن کا جان کے وفادان ان کا بیرا ہم نے آپ کے بولا کچھ لائے دیا تھا امیر المومنین کے مگر قرآن یہ پدر امیر المومنین سے اگر اچھے کام ہونے کی کم پڑھ دیا یہ وہ کہتا وفادان ان کا بیرا وہ ایسا بولتا کہ جسے آپ کی کار چک چکا اتنا بھی بولتا اور ساتھ فقط یہ پر انہوں نے بس نہیں کیا مولا شہید کرنے کے بعد یہ مولا کی خیر آ گئی مطلب بھی ہمارے ٹائم میں بردہ نہیں ان کو پیاسن دیکھتا تھا ایسی بی بی میں مولا گئی زندہ اللہ تیری مجبور ہو گئے مانا اور چھائیں مجھے ملائیں ارے یہ بی بی ہیں جن کی آجانا ذرا آتی آئی کی نوک تھا اور ان کی بیریاں اور اس نے خبیروں میں آنچی کی لیتی اور مرد ہم تھی اللہ 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 ہم سب کو